بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. فیوز یزدانی میں یبھی میں نے ایسی جو اس میں سے کھولا ہے تو یہ چودہویں مجلس سامنے آ گئی ہے. درمیان میں تھی میں اس کے شروع میں عطا کیا ان کے شروع. یہ جمعے کی صبح 7 ذی الحجہ 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ مامورہ میں ہوئی. حضرت کی عادت مبارکہ ہفتے میں 3 نواز فرمانے کی تھی، 2 آپ کے مدرسہ مامورہ میں اور 1 آپ کی خانقاہ میں، مقصود ایک ہی تھا. یعنی مدرسہ مامورہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ مدرسے میں علمی ہو سکے، یہ تزکیے ہی کی تھی مقصود واضح. لیکن 2 نشستیں وہاں اور 1 جو ہے نا یہاں پر ہوتی ہیں، اللہ سے مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس کے اندر جو تاثیر رکھی ہے، میں اکثر عرض کرتا ہوں نورانی تاثیر، روحانی تاثیر، ایمانی تاثیر، ایقانی تاثیر، احسانی تاثیر، یہ اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہماری اس تعلق سے، اس ملنے جلنے سے مقصود دل کی کامل اصلاح ہے. یعنی دل کے اندر ایسی صلاحیت استعداد کا حاصل کرنا کہ اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے والے اعمال آسان ہو جائیں، اور اللہ پاک کے تقرب کو حاصل کرنے والے اعمال شریعت مطہرہ ہیں. یعنی شریعت مطہرہ جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی، جو کامل اور مکمل ہے. یعنی ہر حکم کو کرنے والے حکم کو کرنے والے بن جائیں، چھوڑنے والے کو چھوڑنے والے بن جائیں. میں نے پھر عرض کیا کہ ہمارے حضرت کے پاس میں مولوی صاحب کو لے کر حاضر ہوا، نیت کی خواہش تھی ان کی، تو ابھی نے فرمایا کہ میں تصور کا خلاصہ بتاؤں. عرض کیا فرمایا عوامر کو للہ کرنا اور نواہی کو للہ چھوڑنا. جن احکامات کے کرنے کا حکم ہے ان کو اللہ کے لیے کرنا، جن کو چھوڑنے کا حکم ان کو اللہ کے لیے چھوڑنا. تو اس کی صلاحیت استعداد حاصل کرنا، اگر ہم غور کریں تو ہمارے دل کے اندر ہر وقت ایک کشمکش چلتی ہے. اس کشمکش کے اندر کبھی نفس غلبہ کر جاتا ہے تو پھر غلط کام ہوتے رہتے ہیں. تقوی کی صفت غلبہ کر جاتی تو تقوی آسان ہو جاتا ہے. تو وہ اندر میں قوت حاصل کرنی ہے کہ نفس کی نفسانیت کو، اس کے صفات مذمومہ کو ہم مغلوب کرنے والے بن جائیں، اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پا کر اللہ کی ہر اطاعت کو کرنے والے بن جائیں، ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بن جائیں. یہی مقصود ان اللہ والوں کا تھا. تو یہ ارشادات تو اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے تھے جو آپ کے پاس اس طلب کو لے کر آتے تھے، اور آج بھی تاثیر ہے اس کے اندر. تو اصل تو عربی میں ہے، جس کا ترجمہ مولانا عاشق لائی مرفی رحمۃ اللہ فرمایا، جو پڑھا جا رہا ہے. تو فرماتے ہیں، اے منافق، اللہ تعالی عز و جل زمین کو تجھ سے پاک کرے، کیا تجھ کو تیرا نفاق کافی نہ ہوا کہ علماء و صلحاء اور اولیاء کی غیبت کر کے ان کے گوشت کھانے لگا؟ تو اور تجھ جیسے تیرے منافق بھائی عنقریب کیڑوں کی غذا بنیں گے، جو ان کی زبانوں اور گوشت کو کھا لیں گے، تم سب کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیں گے، زمین تم کو بھینچے گی، بس پیس دے گی اور الٹ پلٹ کر دے گی. بعض اوقات حضرت کے ارشادات بڑے سخت بھی آتے ہیں. یہ معالج جانتا ہے کب کڑوی دوا دینی، کب میٹھی دوا دینی، کیونکہ آپ کے پاس علاج کے لیے لوگ آتے تھے نا. پھر چونکہ مجمع ہر قسم کا تھا، سچی طلب والے بھی آتے تھے، ایسے بھی لوگ آتے تھے، اس لیے بیچ میں ایسے ہی ملتے ہیں. پھر پڑھ لیتے ہیں، اے منافق، اللہ تعالی عز و جل زمین کو تجھ سے پاک کرے، کیا تجھ کو تیرا نفاق کافی نہ ہو کہ علماء و صلحاء اور اولیاء کی غیبت کر کے ان کے گوشت کھانے لگا؟ تو اور تو جیسے تیرے منافق بھائی عنقریب کیڑوں کی غذا بنیں گے جو ان کی زبانوں اور گوشت کو کھا لیں گے, تم سب کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیں گے. زمین تم کو بھیجے گی بس پیس دے گی اور الٹ پلٹ کر دے گی. آگے سماتے ہیں, جو شخص اللہ عزوجل اور اس کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا گمان نہ رکھے اور ان کے سامنے تواضع نہ کرے اس کو کھلا نصیب نہ ہو. جو شخص اللہ عزوجل اور اس کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا گمان نہ رکھے اور ان کے سامنے تواضع نہ کرے اس کو فلاح نصیب نہ ہوگی. تو ان کے سامنے تواضع کیوں نہیں کرتا؟ یہ وہی پتا پھر آ گیا نا اسی منافق کے ساتھ. تو ان کے سامنے تواضع کیوں نہیں کرتا حالانکہ وہ سردار اور امیر ہیں؟ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ والوں کی وہ صحیح محبت اور صحیح ان کا جو ہے ان کی قدر کرنے والوں میں بنا دے. مانتے ہیں وہ سردار ہیں اور امیر ہیں, ان کے مقابلے میں تیری کیا ہستی ہے؟ پیرانے پیر کہا جاتا ہے نا آپ کو نا, اس زمانے میں اللہ کرے یہ پیر کی بات بھی سمجھ میں آ جائے. آج پیر کے لفظ سے دلوں کے اندر کوئی احترام کا جذبہ عمومی طور پر پیدا نہیں ہوتا عوام کے اندر. ایک اصطلاح ہے لیکن اب کیوں کہ آج ایسے پیر سامنے آ گئے ہیں ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر محبت کی بجائے نہ. حالانکہ پیر ایک بہت بڑا اونچا مقام رہا ہے اور ہے, اور حقیقی پیر کون ہے؟ پیر کا لغوی معنی تو فارسی بوڑھے کو کہتے ہیں. ایک عام سی بات ہے کہ اس بوڑھے کے تجربات زیادہ ہیں چونکہ زندگی زیادہ ہے, یہ ہم سے زیادہ جاننے والا زیادہ تجربے والا ہے. تو مراد پیر سے وہ پیر ہے, وہ بوڑھا ہے جس نے زندگی زیادہ گزاری ہے, اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو مغلوب کرنا سیکھا ہے, شیطان کے داؤ سے بچنے کا فن سیکھا ہے, اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا لے. تو یہ اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ عزوجل اور اس کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا گمان نہ رکھے اور ان کے سامنے تواضع نہ کرے اس کو فلاح نصیب نہ ہوگی. تو ان کے سامنے تواضع کیوں نہیں کرتا حالانکہ وہ سردار اور امیر ہیں؟ ان کے مقابلے تیری کیا ہستی؟ حق تعالی نے باندھنا اور کھولنا یعنی انتظام میں ملک ان کے حوالے کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چلا رہے ہیں, سائنس چلا رہی ہے, جدید آلات چلا رہے ہیں, جدید ذہن سے ہم سب چلا رہے ہیں, یہ نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. اسی دن میں یاد آ گیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے, شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے. اس زمانے میں حکومت کا نظام بہت ہی گڑبڑ چل رہا تھا, اب تک چل رہا تھا. یہ زمانہ ہے مغلیہ سلطنت کے زوال کا, کوئی بادشاہ چند مہینے, کوئی دو مہینے, کوئی چھ مہینے, بار بار بدل رہے تھے, عجیب افراتفری تھی. کسی نے حضرت سے پوچھا, حضرت کیا وجہ ہے آج کل نظام بہت گڑبڑ ہوا ہوا ہے؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں جو حضرت تعمیر احمد نے لکھا. حضرت نے فرمایا کہ آج کل صاحب خدمت ڈھیلے ہو رہے ہیں. صاحب خدمت پوچھا, صاحب خدمت کون ہے؟ فرمایا خربوزے والا ہے ایک, بتایا کہ فلاں جگہ خربوزے بیچتا ہے. اللہ والوں کی دو قسمیں ہیں, ایک اولیاء تقوین ہے, ایک اولیاء ارشاد ہے. ایک وہ ہیں جن کے ذمے اس قسم کے کام مقرر ہیں, یہ اللہ کا معاملہ, جس کو جس کے لیے چاہتا ہے استعمال فرماتا ہے. اولیاء تقوین یہ ہے جن کو مجذوب بھی کہتے ہیں بات. اور اولیاء ارشاد جن کے ذریعے سے آ گئی, چل رہا ہے ارشاد, ان کے ارشادہ ہو رہا ہے. تو صاحب خدمت ان میں سے, تو فرمایا کہ وہ ایک خربوزہ بیچنے والا ہے، لکھتے ہیں ان کو مرض کر رہا ہوں، کہ ان کے پاس گئے اور پوچھا خربوزے کا بھاؤ، پوچھا جو ایک خربوزہ پکڑا اس کو چکھا اور اس کے بعد پھینک دیا کہ یہ تو پھیکا ہے، دوسرا پھیکا ہے، ٹکڑا خالی کر دیا، اس نے کچھ نہیں کہا اٹھ کے. اب اس عرصے بعد نظام بالکل صحیح ہو گیا، سلطنت کا سارا ہر چیز بالکل ترتیب سے. پھر حضرت کے پاس انہوں نے پوچھا، حضرت آج کل بڑا اچھا نظام ہو گیا، میں صاحب کی خدمت بدل گئی، اب کو انہیں انہوں نے ایک سکہ ہے، یہ بھی اصطلاح پرانے زمانے کی، پہلے پانی عام نہیں تھا، سکہ کہتے تھے، ہمارے یہاں ماشکی کہتے تھے، مشکیزہ بھر کے پانی. تو وہ سکہ جو ہے نا، وہ ٹھنڈا پانی جو ہے نا بیچتا تھا، اس زمانے کے اعتبار جو سکہ تھا چھدام لکھا ہے، ایک پیاس کا ایک چھدام لیتا تھا، ایک تولا ہوگا فلاں فلاں جگہ ہے، وہ شہر میں کہیں وہ گئے، وہ مشکیزے سے وہ پانی لوگوں کو پتا، پوچھا بھی کتنے کا، ایک چھدام، ایک چھدام دے کے اس نے اس سے کٹورا لیا اور اس کو پکڑ کے اس میں تنکے ہیں پانی گرا دیا، اس میں تنکے ہیں اور ڈال کے دو. اس نے پوچھا اور چھدام ہے؟ وہ تو نہیں، ایک تھپڑ مارا، مجھے رس میں رکھا، مجھے خربوزے رس میں رکھا. تو بظاہر یہ نظر آتے ہیں کہ مغلوب العقل ہیں، یہ مجازیب جو ہے نا، بظاہر نظر کے آتے ہیں مغلوب العقل ہیں، مسلوب العقل ہیں، لیکن جس کام کی ان کے ذمے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اس کو بطریقہ احسن وہ کرتے ہیں. یہ اشارہ اسی طرف آتی ہے کہ ان کے مقابلے تیری کیا ہستی ہے. حق تعالی نے باندھنا کھولنا یعنی انتظام ملکی ان کے حوالے کیا ہے. ہمارے حق کے خلیفہ ہیں فیضان دانش، لاہور میں ابھی ہیں، کافی ضعیف ہو گئے، ماہر لسانیات ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی لینگویجز کے اندر، پوری سے حضرت کی کتاب کا انہوں نے کرنا بھی، حضرت کے تو شادات بڑے گہرے ہوتے تھے، وہ بھی رموزِ تصوف کے نام سے، وہ ایک دفعہ فرمانے لگے، میں تو چونکہ سعودیہ میں رہا کرتا تھا حضرت کی اس وقت جو ہے، تو یہاں کے حالات ملک کے بہت ابتر تھے. یہ راوی ہیں ہمارے فیضان دانش ہیں، حضرت کی آتے ہوئے کا مبارکہ تھی، مجھ سے کہوں سا حکومت کا کیا حال ہے جی، کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے؟ میں اخبار کو تو نہیں دیکھتے تھے، لیکن آنے والوں سے کچھ ایک آدھ بات پوچھ لیتے تھے. کہتے مجھ سے پوچھا حضرت نے، میں حضرت حالات بہت ابتر ہیں اور سندھ کے اندر تو شورش زیادہ ہے، اس زمانے میں تھی کہتے بہت زیادہ تھی، اور کوئی چیز توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ بہت شدت سے چلتا تھا. فرماتے میں نے کہا تھا حضرت، ایک دم جو ہے نا حضرت کی جو ہے نا لہجہ بتا، فرمایا میرٹھ والوں کو یہاں آنا پڑے گا، میرٹھ والوں کو یہاں آنا پڑے گا، تو نام بھی لیا جا بھی رہا. کہتے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دوں گا رام جی کو، کہ جیسے ایسے جیسے کہ آگ پر پانی ڈال دیا گیا، جہاں حالات قابو نہیں آ رہے تھے، یہ یہاں کا واقعہ کہ وہ راوی ہیں، ایک دم سکون. تو میں نے پوچھا ضرورت ہے، تو میں نام لیا کہ وہ یہاں آ گیا ہے، ملتان کے پاس کی جگہ کا نام لیا کہ وہاں آ گیا. جس سے سماتے کہ مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے حضرت کی صاحب خدمت کو اس لیے ہے نا، اس کو یہاں آنا پڑے گا. اس کے کام تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو یہاں پر ہمارے حق تعالیٰ نے باندھنا اور کھولنا یعنی انتظام ملکی ان کے حوالے کی ہے، ان کی بدولت آسمان بارش برساتا اور زمین رویدگی لاتی ہے، ساری مخلوق ان کی رعایا ہے، اور ان میں ہر سب پہاڑ کی طرح ہے کہ اس کو آفات و مصائب کی آندھیاں نہ ہلا سکتی ہیں نہ جنبش دے سکتی ہیں. ان کے اندر ایسی صلاحیت اللہ نے ان کو عطا فرما رکھی ہر ایک پہاڑ کی طرح پہاڑ کی طرح وہ اپنے توحید کے مقام سے ہلتے بھی نہیں یہ ہے اپنے توحید کے مقام سے ہلتے بھی نہیں ہم بھی توحید کا دعویٰ کرتے ہیں ہماری لفظی توحید ہے ایک دفعہ کچھ اہل حدیث حضرت کیا تشریف لائے حاضر ہوئے میرے سامنے کی بات ہے حضرت نے ان سے سوال کیا توحید کا معنی بتاؤ جی انہوں نے کچھ کہا اور میں سر لغت کے اعتبار سے دیکھو یہ باب تفعیل میں سے ہے یعنی ایک کرنا تو ہے ہی ایک آپ نے ایک کیا کریں گے اس کو حضرت کی آتے مبارکہ تھی ہر ایک سے اس کے مطابق کلام کرتے تھے یعنی ان کے یہاں چونکہ ایک دعویٰ تھا توحید کا تو اس لیے ان کو لغت کے اعتبار سے کہ یہ کچھ تمہارا پھر ماشاء اللہ توحید کو جو بات فرمائی نا بڑی طویل توحید کی حقیقت تو یہ بھی صاحب توحید ہیں اور اکثر ان کے بیانوں کے اندر توحید کی بڑی وضاحت کے ساتھ اور خود بھی ہمارے حاجی عبد المجید صاحب جو میرے محسن ہیں جن کے ذریعے سلسلے کا تعارف ہوا ہمارے ساتھ فرماتے تھے کہ اس کے مقام کو آپ نہیں سمجھتے جی یہ اللہ سے کشفی کلام کرتا ہے لیکن انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ مجھے کشف ہوتا ہے یہ حضرت تو وہ ان سے بات سے سنی توحید کی ان کی کہ ایک مرتبہ یہ بیان کر رہے تھے کہ ایک کالا سیاہ ناگ آ گیا انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا نا ماشاء اللہ ان کا بہت 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 مطالعہ تھا بہت حضرت مولوی سے مارتے تھے فقہ پر بڑا عبور تھا باریکیوں پر نظر تھی جب انہوں نے حج کے لیے جانا تھا ایک مہینہ پورا اعتکاف میں بیٹھے تھے مسجد تیاری کے لیے حج کی کتابوں کا مطالعہ سمان لگے میرا خیال تھا حج کے تھوڑے سے مسائل ہوں گے جب میں گیا ہوں اس میں تو وہی اعتکاف کے اندر تو وہ تو بڑی کچھ صحیح تھی کیونکہ حج میں جو کیا انہوں نے ماشاء اللہ وہ بھی مجھے یاد ہے حج کے بعد جب تشریف لائیں ہیں تو حضرت جی رحمۃ اللہ لاہور تشریف ہمارے مجھے کہا مجھے جو مجھے کو لا سکتے میں نے کبھی لایا وہ میرے پاس بائک ہوتی تھی میں گیا لے کے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اتنا ظرف دیا تھا کہ کبھی ان کے اندر جنبش نہیں دیکھی تھی میں نے جیسے ہمارے نا ہلکے میں کبھی کسی کو جنبش ہوتی کسی کو خیر اس پر بہت طرح سے فرمایا یہ اجاز سامان کو لے کر ہم کے پاس آ گیا پہلے بھائی بیعت ہوئے تھے وہاں پر آرام ہو گئے عرب میں لاہور حضرت سے شما تھے لاہور آئے میرے پاس میں لے کر حضرت کے پاس ان کو جھٹکے شروع بہت لگتے تھے بہت ہی زیادہ ابھی بھی کوئی لگ جاتا لیکن اب نہیں اس وقت حضرت نے فرمایا مجھے ان کو جھٹکا لگتا ہے جی پھر فرمایا کہ ایک انچ کے پائپ میں دو انچ کا پانی چھوڑ تو کیا ہوگا جی ایک انچ میں پائپ میں دو انچ کا پانی چھوڑو تو کیا ہوگا جھٹکے لگیں گے نا اس کی استعداد سے زیادہ اس میں ڈال دیا نا اس کی کیپیسٹی تھوڑی ہے جب اس کو زیادہ پریشر دے گا تو کیا ہوگا پھڑکے گا نا سمجھ گئے نا یعنی اتنی آسانی ہے یہ ہے کل مناسب اللہ قدر افور حضرت ہر ایک اس کے مطابق جاتے تھے یہ جھٹکے لگنا عوام سمجھتے بڑی کمال کی چیز ہے بڑے خوش ہوتے ہیں مجھے بڑا او ہو رہا ہے ایسے کیا سمجھا دیا کہ ابھی استعداد کم ہے اس لیے جھٹکے لگ رہے ہیں جب استعداد بڑھ جائے گی تو پھر سمجھ گئے تو اپنے حضرت کو دیکھا تھا میں نے کبھی جھٹکا نہیں دیکھا تھا لیکن یہ حاجی عبد المجید صاحب جو حج کر کے آئی ہیں میرے سامنے کی بات ہے حضرت سمجھے تو حضرت ایک دم میں جس سے بتا رہا ہوں کہ حاجی عبد المجید صاحب تیاری کیسی کر کے گئے اور پھر کیسا حج انہوں نے کیا انہوں کے تو خطوط آتے تھے وہ ہمارے اندر ایک کچھ جان بھر دیتے کوٹ بھر دیتے تھے جو وہاں سے گئے تھے اس زمانے میں حج بھی تو بڑا کئی مہینے ٹھہرنا ہوتا ہے پہلے جاتے جاتے تھے بات کے بعد نکلتی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام عقول سے بالا ہوتی ہیں. تو حاجی عبد المجید صاحب کا میں تذکرہ کیا نا, انہوں نے یہ بات واقعہ بیان کیا انہی کا. میرے اللہ کا شکر ہے بڑوں پر اعتماد چونکہ رہا, اللہ نے شروع دیا تو میں نے آگے سے ان سے کوئی کراس کوشچن نہیں کی ان سے, یعنی کہ کہاں لکھا ہے. کئی لوگ کچھ دیر بعد میں کہ ہمیں بڑوں پر اعتماد ہے, اس لیے ہمارا تقلید میں بڑی حفاظت ہے عوام کے لیے. تو ہم نے اپنے حضرت سے بھی ان سے حضرت فرماتے تھے, انہوں نے اپنے حضرت سے خالی سب سے پوری روٹین سوال کیا پوری زندگی میں صرف تین باتیں. ہمارے لوگ باتیں کرتے میں خاموش بیٹھتا تھا, سنتا تھا بس. تو خاموشی بات شمسی عبد اللہ کے صاحب ارے مولا غلام سور صاحب نے مجھے خود یہ فرمایا کہ ہمارے والد صاحب سے فیض حاصل کرنے والوں نے سب سے فیض حاصل کیا مولانا غلام ربانی صاحب نے, وہ خاموشی میں پاگل. خاموشی میں خود حد فرماتی ہیں کہ میں شرمیلا تھا تبان عالم تھے. عالم بھی اس زمانے کے ایک فن کی کتاب ایک سے پڑھی اور کئی سے پہلے ایسی تھا, ایسی کئی مدارس ایسے مدارس ہیں. ابو داؤد حضرت نے اس وقت جو باہر فن سے ان سے پڑھی, یہ فیضان دانی صاحب نے مجھے بتایا, انہوں نے حضرت نے ان کو بتایا تھا نام, میں پھر بھول گیا اس کا نام. پھر اتنا عبور تھا اس پر جو ہے نا, ابو داؤد پر جو ہے نا کتاب جو ہے الٹی پڑھی ہوتی تھی تو کھول کے بتا دیتے تھے کہ یہاں یہ مسئلہ ہے. اب میں نے بتایا نا, ایک طرف تو حضرت کی اور خدمت والی بات بھی انہوں نے بتائی, ایک طرف یہ بھی. تو ہمارے اکابر جو ہے وہ دونوں کو مجموعہ تھے, شریعت کا طریقت کا. تو حاجی عبد المجید صاحب کی طرف کہنا کہ ان کو فرماتے تھے مولوی, کیونکہ فقہ پر ان کی بھی ماشاء اللہ خوب گہرائیوں باریکیوں تک نظر کی. تو حاجی صاحب نے ان کا واقعہ لکھا بتایا سنایا جو بتا ہوں کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ بیان کے دوران میں کیا آ گیا کالا نام, جس کا فن ہوتا ہے نا بڑا, یہ سب سے خطرناک ہے, زہریلا زیادہ ہے. اب سانپ آ جائے تو مجمع کا حال کیا ہوگا ہے, اتھانیا تک ماتے ہیں. ابھی سانپ آ جائے سب کھڑے ہو جائیں گے اور سانپ سمجھے کہ میری ادب میں کھڑے ہوئے ہیں. بات سے بات نکل آئی. اب سمجھتے تھے کہ یہ دنیا دار اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت کر رہی ہے, لوگ یہ عزت یہ ہے جو سانپ کی عزت ہے, ویسے یہی ہے نا, یہ عزت تو نہیں ہے نا. پھر کیا تلاش کرتے ہیں ڈنڈا مارنے کے لیے سانپ کو. حاجی عبد المجید صاحب فرماتے ہیں کہ سانپ جب آ گیا اور آ کے آپ جہاں بیٹھے ہوئے آپ کے کرتے کے اندر سے داخل ہوا اور جسم کے اندر اس نے کیا کیا آپ کو, اور یہاں سے اس نے اپنا سر نکالا اور پھل پھیلا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگا. حضرت کے بیان کے اندر آواز کے اندر کوئی تغیر نہیں آیا, یہ بتانا جب ہوا ہے اس نے اندر سے لپیٹا اور پھر یہاں پہ نکال کر کوئی تغیر. چند لمحے ایسا ہوا اور اس کے بعد وہ کھل کے یہاں سے چلا گیا. جیسے بیان فرما رہے تھے فرماتے رہے, جب وہ چلا گیا تو پھر فرمایا یہ میری توحید کا امتحان تھا, یہ میری توحید کا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے کامیاب کر, یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. میری توحید بیان کرتے تھے نا, آپ کا تو مشاءاللہ ان بیانوں میں ملے گیا, بلکہ حضرت کے سارے بیانوں کو. میری حضرت نے مجھے کتاب تلقین فرمائی. تلقین کیسے فرمائی, سردیوں کا موسم تھا, وہ لاہور تشریف میں آتے دھوپ میں بیٹھے تھے, چھوٹا سا لان تھا اس میں گھاس تھا لاہور میں, آپ کو گئے میں باہر بیٹھ گئے. میں جب حاضر ہوا تو حضرت کے پاس یہ کتاب کھلی ہوئی تھی, مجھے فرمایا یہ پڑھو جی. ایک جگہ سے جو غذا کھلا ہوا تھا اس کو جو پڑھا اس پر ایک مضمون تھا جس میں حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ پاک اس دنیا میں کسی کو اپنی معرفت کا کوئی حصہ عطا فرما کے تو اسے چھینتے نہیں ہیں. اللہ پاک حکومت کر رہا ہوں اس دنیا میں کسی کو اپنی معرفت کا کوئی حصہ عطا فرما کے اس سے چھینتے نہیں ہیں. پھر اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اللہ پاک پھر بھی چھینتے نہیں ہیں, قیامت کے دن یہ اس کے سامنے حجت بنا کر پیش کر دیں گے کہ میں نے تجھے یہ عطا فرمایا اور تجھے کرتوں گا. یہ حضرت نے مجھے اس میں سے پڑھایا. پھر غالباً فرمایا کتاب جو پڑھنے جتنی میں نے منگوائی ہندوستان سے تو یہاں مل نہیں تھی, یہ وہی کتاب ہے اس میں یہاں نہیں ملتی, یہ بڑی تلاش کرائی ہندو سے بھی نہیں ملتی ہندوستان سے بھی, ایک پر عربی ہے ایک درج یہاں ملتی ہے ترجمے صرف ترجمہ, لیکن اس انداز سے جانا اس وقت حضرت کو دکھائی بھی میں نے جائے اس وقت سے میں اس کو پڑھ رہا ہوں. ہماری مجلسوں میں پڑھتے ہیں ویسے بھی پڑھ, اس لیے بتا رہا ہوں تو جو حضرت کے جتنی بھی مجالس ہیں ان کے اندر اس کے تین مضمون ہیں حضرت کے ہر ایک توحید اور ایک اتباع شریعت اور تیسرا تقدیر کی معافقت. یہ ہر ایک میں یہی ملتا ہے توحید, اور توحید کے اندر پھر حضرت سے ایک جگہ دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اتنے توحید سے معطر فرما. یہ دعا کو غور کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو اتنے توحید سے معطر فرما. میں عرض کر رہا تھا کہ توحید کا دعویٰ تو ہر مسلمان کو آج ہے, لیکن توحید حاصل کسی کو ہے. حضرت کا ارشاد یہ ہے کہ توحید یہ ہے کہ ہمارے دل کی گہرائی کے اندر یہ ہمارے دل کے اندر گڑ جائے کہ ہمارا دل اللہ کے علاوہ کسی سے متاثر نہ ہو, کسی کا خوف نہ ہو, کسی سے توقع نہ ہو, کسی سے امید نہ ہو, کسی کو بھروسہ نہ ہو سوائے کس کے. یہ کہنا آسان ہے, کہنا آسان ہے, یہ عملی طور پر وجدانی طور پر دل کے اندر یہ اس لیے صاحب توحید ہے. اس لیے وہ اللہ والوں کی کیا فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص پہاڑ کی طرح ہے کہ اس کو آفات و مصائب کی آندھیاں, یہ سمجھانے کے لیے ہے نا, یعنی چھوٹی موٹی سوال نہیں, مصائب آفات کی آندھیاں نہ ہلا سکتی ہیں نہ جنبش دے سکتی ہیں. کتنا بڑا طوفان آئے پہاڑ اپنی جگہ سے ہلے گا؟ بلکہ 75 کی بات ہے, یہ جب ہماری جماعت میں تشکیل ہوئی پاکستان میں اس وقت جنریشن بن رہی تھی تو ہم نے دیکھا, بلکہ یہاں جو کتنے اس کا میں کچھ دن گزارے یہاں پر جو ہے نا, تو اس سڑک کو بنانے کے لیے پہاڑ کو توڑنا پڑتا تھا نا, تو دھماکہ تو بہت بڑا ہوتا تھا, بارود ڈالتے تھے نا اس میں ڈال کے نا, اس کو بارود سے اس کو اڑاتے تھے, پتھر توڑتے تھے نا, تو دھماکہ تو بہت زیادہ ہوتا تھا, پتھر اتنا ہی ٹوٹتا تھا, آواز سے لگتا تھا جیسے پتا نہیں کتنا بڑا ہے. تو پہاڑ اس لفظ پہاڑ لائے ہیں کہ ان اللہ والوں پر اللہ پاک تربیت کے لیے ان کو بنانے کے لیے بعض اوقات بعضوں کے لیے ایسے حالات لاتی ہیں, آفات آتی ہیں, مصائب آتی ہیں, آندھیاں آتی ہیں, یہ ہے نا, لیکن ہیں وہ اپنے ان کو جنبش نہیں دے سکتی, وہ اپنے توحید کے مقام سے ہلتے بھی نہیں. توحید کے مقام سے, اب مقام کیا ہے؟ اسی زمن میں اپنے حضرت کی بہت یاد آتی, ظاہر ہے جہاں سے ملا ہے اس کو یاد کرتا ہے بندہ. ایک صاحب حضرت پہلے برکت ٹاؤن لاہور میں تشریف لے, مجھ سے بہت پہلے کی بات ہے, حضرت خلیفہ کے استاد جی ہم کہتے تھے قاری غلام مومن صاحب پاگوڑا کے حضرت کے گاؤں کے سامنے گاؤں کے رہنے والے پہلے لاہور میں وہ آئے تو وہاں برکتوں نے چھوٹی سی بستی دریا راجی کے کنارے پر چھوٹی سی مسجد بھی وہاں تھی تو حضرت ان کے ہاں تشریف فرما پہلے ہوئے پھر تعارف ہوتے ہوتے پھر لاہور ماشاء اللہ پھر اللہ نے بڑا وسیع ہلکا سبھی تشریف لا کے تھی وہاں پر حاجی عبد المجید صاحب نے یہ بات سنائی انہوں نے کیونکہ ان کے دوست تھے حضرت حاجی صاحب کی پہلی بیعت تھی مولانا عبد القادر رافی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے وصال کے بعد فرماتے بڑا پریشان تھا میں تلاش تھا شیخ کی تلاش تھی جیسے صاحب ادراک بھی تھے ماشاءاللہ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں تو ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو میں اسی میں چلا گیا تو میں وہاں نماز میں جماعت شروع ہو چکی تھی غالباً دو رکعتیں ہیں ہو چکی بعد میں مسبوق ہوئے تھے بعد میں شریک ہوئے تو دیکھا جو امامت کرا رہے ہیں نا تو وہ بیٹھ کے اور ٹانگ انہوں نے ایسے ایک آگے کی ہوئی ہے وہ امامت کرا رہے ہیں خیر میں نے شریک ہونے کے بعد مجھے اندازہ ہوا پھر بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ بڑے میاں جو ہے ٹانگ سے معذور ہیں اور ٹانگ انہوں نے کھلائی ہے قبلہ کی طرف یہ نماز پڑھا رہے ہیں میں رہ نہیں سکا آگے جا کے میں نے کہہ دیا کہ آپ نے جماعت کرائی ہے یہ اس طریقے سے کرائی تھی میں تو بھائی میں میری ٹانگ درد ہے تکلیف کرنے کو میں معذور ہوں پھر بات آئی گئی ہوتی تو یہ ریلوے میں تھے بجٹ برانچ کے اندر کہنے لگے کہ یہاں پر جو ہے نا ان کے کولیگ تھے حافظ ملک یار محمد صاحب وہ کسی بزرگ سے پہلے کہیں بیعت تھے برکتوں میں رہتے تھے پھر حضرت سے بھی ان کا تعلق بعد میں ہو گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھی ہمارے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں آپ بھی آئے جب میں جو حاضر ہوا تو وہی بزرگ جن کے پیچھے نماز پڑھی تھی میں نے نا وہ اور ٹانگ میں درد کی حضرت بہت رہی تکلیف یہ آپ کو نصاب کی حضرت 40 سال سے زیادہ اس میں گزاری تھی 40 سے مجھے فرمایا مجھے یاد پڑتا اس کے بعد کئی سال پھر بھی آپ رہے یہ اس کے ساتھ یعنی تو وہ اب کہتے چونکہ میں نے نماز پیچھے پڑھ لی تھی ان کی تو معذوری تھی اور شکل بھی پہچان لی میں نے فوراً کہا مجھے بیٹھ تو وہ ملک یار محمد صاحب کا واقعہ حاجی صاحب نے فرمایا کہ جب وہ کسی جگہ بیٹھ تھے حضرت کے پاس جب دیکھا کہ پیر صاحب آئے ہیں ان کے پاس آگے کیونکہ اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور ان کے پاس تشریف فرما تھے تو کہتے ملک صاحب نے حضرت سے کہا کہ حضرت میرے شیخ کا تو وصال ہو چکا کچھ ایسا ہو گیا اب مجھے پتہ نہیں میرا مقام کیا ہے یہ مقام کے لفظ سے بتانے لگا ہوں مارے حضرت ہر لفظ اصطلاح کی پھر ایسی اس کی حقیقت ماہیت بتاتے تھے کہ اس کی اصل کیا ہے مطلب اصطلاح کا سن لیتے رٹا شروع کر دیتے بولنا پتہ ہے نہیں کہ ہے کیا ہے تو وہ بتاتے ہیں حاجی صاحب کہ ملک صاحب نے کہا کہ مجھے اپنے مقام کا بندازہ نہیں کہ میرا مقام کیا ہے آپ دیکھ کے میرا مقام بتا دیں حضرت مسکرائے میں ملک صاحب آپ کا مقام بد کرتا ہوں نہیں یہ کہاں بات ہو رہی ہے برکتوں میں آپ کا مقام کیا ہے اس کا انکار نہیں ہے کہ اہل کشف کو بعض اوقات اللہ پاک کسی کا مقام عروج ایک مشکل چیز ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام عقول سے بالا ہوتی ہیں اس میں ان کو دکھایا جاتا ہے لیکن چونکہ عوام کے لیے چیز نہیں ہے یہ نا عوام اس کو سمجھتے ہیں تو حضرت حضرت شریف کی تشریف فرما دیتے تھے کیا آپ کا مقام کیا ہے اب یہاں کیا کیا فرمایا ہے کہ وہ اپنے توحید کے مقام سے ہلتے بھی نہیں اللہ والے اپنے توحید کے مقام سے ہلتے بھی نہیں دو صلاحات ہیں سب سے ایک حال ہے ایک مقام ہے حال ایک حالت ہے ایک کیفیت ہے کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے نا کبھی خشیت ہے کبھی کچھ کبھی 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 ابسات ہے کبھی قبض ہے مختلف قسم کی تو حال تو وہ چیز ہے جو آتا جاتا رہتا ہے ایک حال وہ بھی ہے جو قوالی کے اندر آتا ہے بعضوں پر ہے نا حال آیا ہوا اس پر ہے دیکھا بھی ہوگا. یہ آج کی بات نہیں ہے. بعض اوقات جو ہے وہ اچھا کلام سن کر کسی پر جذبہ آ جاتا ہے, وہ بھی ایک حالت ہے نا. تو کس طرح حال یہ بھی ہے, یہ آج کی بھی نہیں ہے, پرانی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر بھی یہ تھی, اور آپ نے اس کو وضاحت کی کہ صحیح حال کس کا ہے. عجیب بات. اس کا مطلب ہے کہ یہ حق اور باطل ہر زمانے میں رہا. اہل حق نے حقوں کو نکھار کے پیش کیا. یہ بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ صحیح حال کس کا, اس کا پتہ لگانا ہے تو ان سب کو چڑھاؤ چھت کے اوپر جس کی منڈیر نہ ہو. ایسی چھت پر جس کی منڈیر دیوار نہ ہو نا. اب وہاں پر قوالی کرو, اب دیکھو کس کو حال ہے. اب آ گیا تو یہ صحیح حال ہے, سمجھ. اب اس کو حال, جس کو آ گیا وہاں پر اس کلام کو سن کر, تو وہ کیا ہوگا, ورنہ کیا ہے, مسنوعی. ہمارے حضرت کے یہاں ایک مرتبہ تاج کبھی مہم خانہ میں 75 کی بات تشریف فرما تھے, اسی بیٹھے جیسے ہم بیٹھے ہوئے کر, ایک صاحب آئے اور بیٹھنے یوں 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 شروع کر دیا. بیٹھتی حضرت سے بیٹھ کر کہیں سے آئے تو بتا کے شروع کر دی. حضرت نے فرمایا اگر حرکت کا نام دیکھ رہا رچا تو ذاکر ہوگا نا. ایسی تشریف فرما دیتے تھے, وہ بن رہے تھے. اب سمجھ گئے نا, باغ پر جذبہ آتا ہے اور باغ کیا ہے, بنتے ہیں. سمجھے نا کہ اگر اس کو اگر ذکر سمجھتے ہیں تو راشا والا جس کو ٹریمر ہوتا ہے وہ ہر وقت اٹھتا آتے رہتا ہے نا, تو ذاکر ہوگا نا. یعنی اس کو ذکر سمجھو کہ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں, اس حال کی نفی نہیں ہے. یہ اس بناوٹ کے تعلق ہے. خیر حضرت نے اس کے اس کو بھی بنوایا. انوار کی قسمیں چار بتائی ہیں حضرت نے, حضرت کی کتاب میں موجود ہے. ایک نور کی قسم ہے جس کو کمالی نور کہا, سمایا کہ کمالی نور کے اندر جو ہے وہ بالکل شریعت کے اوپر چلنا ہوتا ہے, اس میں تغیر نہیں ہوتا, اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوتی, اس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا کہ تربیت کمالی نور سے ہوئی. جبھی سمجھا نبیوں کے طلب سے ان کو ہلکے جھٹکے لگے ہوں یا کچھ. ایک قسم ہے جمالی نور, اس کے اندر بھی فرمایا کی حرکت نہیں ہوتی. ایک ہے جلالی نور جو ہے, اس کے اندر پھر جذبے میں آ کے آدمی کے اندر کھڑکنا کبھی. ایک شناعت فرمایا حضرت, چوتھی قسم ہے. شناعت کیا کہتے ہیں, جگمگاتا ہے جیسے روشنی آئی گئی نا, اس کو تڑپنا بہت ہوتا ہے. ہم نے دیکھے ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے محمد شاہ صاحب, جو سال ہو گیا ان کا, ان کو بہت ہوتا تھا. وہ تو ایسے اچھلتے تھے, ان کو ہلکی میں آنے کی اجازت نہیں تھی. جو ہے گا ایک ساری چیز ہے, اور مقصود بھی نہیں ہے, لیکن بے بس ہے وہ. اب وہ تشویش کے باعث ہوتا ہے ہلکے میں دوسروں کے لیے, تو انصاف بھی ملتے تھے آ کے. وہ دیکھا تھا وہ جیسے داخل ہوتے تھے اس کے بعد جو ہے ان کو جذبہ. تو یہ ایک اپنی جگہ پر ہے, نہ یہ کمال کی چیز ہے نہ یہ مقصود ہے, لیکن ہوتا ہے بعض پر. ایک میں نے کیا حال ہے اور ایک کیا مقام ہے. اب مقام کے تعلق سے میں نے ایک بات حضرت کی فرما دی ہو کہ آپ کا مقام برکت کون ہے جی, تو مقام سے مراد یہ جیسے یہ مقام ہے واہ کینٹ, ایسا ہی ہے نا. یہ واہ کینٹ جب سے اب تک یہی ہے نا, کہیں گیا یہ مقام. وہ ہے جو اپنی جگہ سے ٹلے نہیں, ہلے نہیں. تو تصوف کے اندر مقام سے مراد وہ کیفیات مقصودہ جو شریعت میں مطلوب مقصود ہے, دل میں ایسے قیام پذیر ہو جائیں کہ ہٹے نہیں, پکا جمع ہوا ہو. یہ ہے مقام. جس کو حیا کا مقام حاصل ہو گیا, بے حیائی اس سے نہیں ہوتی. پھر جس کو صدق کا مقام حاصل ہو گیا, وہ جھوٹ نہیں بولے گا, بول ہی نہیں سکتا. یعنی کبھی جھوٹ کبھی سچ. یہاں توحید کا فرما رہے ہیں اللہ والوں کے تعلق سے کہ یہ اللہ والے ایسے ہیں کہ ہر شخص پہاڑ کی طرح ہے, اس کو آفات اور مصائب کی آندھیاں آندھیاں, یعنی چھوٹی چھوٹی نہیں آتی, بڑے بڑے حالات ان پر آتے ہیں, لیکن نہ ان کو ہلا سکتی ہیں نہ ان کو جنبش دے سکتی ہیں، وہ اپنی توحید کے مقام سے ہلتے یعنی ان کے دل کے اندر یہ توحید کا مقام ان کو ایسا حاصل ہو گیا ہے، ان کی توجہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں جاتی، وہ سمجھتے ہیں حقیقت کے اندر کہ فاعل حقیقی فقط اللہ کی ذات ہے، یہ حالات کا لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کوئی اور نہیں لا سکتا، اس کی حکمتیں ہیں، اس کے دل کے اندر یہ یقین گڑا ہوا ہوتا ہے، اگر کوئی میری خدمت کر رہا ہے اللہ نے اس کے دل کو میرے لیے مسخر کر دیا ہے، اللہ اس سے میری خدمت لے رہی ہے، یہ اپنی ذات سے میری خدمت نہیں کر رہا، اگر کوئی تنگ کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے تو ان کے دل کے اندر مہدانی طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو مجھ پر مسلط کر دیا ہے۔ اب ہم سوچ لیں کہ توحید کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کچھ فلاں نے میرے ساتھ یہ دشمنی کر لی، فلاں نے، ہم یہاں پھنس جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ والے، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ مقام حاصل تھا، ہم نے دیکھا کہ ہر حال کے اندر، اب حضرت کی جو تکالیف کا ذکر کروں میں، جیسے عرق النساء 40 سال سے زیادہ، عرق النساء اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ تکلیف کے علاوہ سب کچھ بھول جائے، لیکن حضرت کے چہرے پر میں کبھی کرب کبھی آہ کراہ کا کبھی اثر نظر اتنے سال، یعنی اللہ پاک کی طرف سے اس کو سمجھ کر اس پر راضی برضا، دل کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ وہ جنبش، کوئی گلہ نہیں کوئی شکایت نہیں، سبب تیار کر رہے ہیں، دوائی کھا رہے ہیں، جو میسر سبب ہوتا، خود حکیم تھے وہ بھی کھا لیتے تھے، کوئی ڈاکٹر دے دی وہ بھی کھا لی، پروسٹیٹ کا آپریشن بھی کرا لیا، یعنی جو اسباب جائز ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کی توجہ وہاں سے نہیں ہٹتی۔ کسی نے کہا حضرت میرے افسر نے میرا تبادلہ کرا دیا ہے، سمجھتے وہ کون ہوتا ہے جو تبادلہ کرا دے، وہ تو اللہ کی طرف سے آپ کا طے تھا اب فلاں جگہ جانا ہے، عجیب کہ یہ مقرر ہے ہر ایک کا، دنیا کے اندر بھی کتنا کس نے کہاں رہنا ہے، جی میری تنخواہ کم کر دی، وہ کون ہوتا ہے تنخواہ کم کر دے، اللہ پاک ہی ہے جو رزق کو بڑھاتے ہیں گھٹاتے ہیں، اس کی طرف سے کمی ہو گئی ہے، ظاہر یہاں ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پر مارے، یہ جو میں نے تھوڑا سا جو پڑھا ہے جن کا جو ہے وہ شیخ عبدالحجلانی رحمۃ اللہ کی رضانی کے سامنے آئی نا، کہ یہ اللہ والے اپنی توحید کے مقام سے ہٹتے بھی نہیں، یعنی مصائب آتے ہیں بلکہ مصائب کی آندھیاں آتی ہیں، تکالیف کی آندھیاں آتی ہیں، لیکن یہ جنبش بھی نہیں کرتے، جمے رہتے ہیں، اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اور اپنے نفسوں اور دوسروں کے لیے اپنے مولا کی خوشنودی کے طلبگار بننے سے ہٹتے نہیں۔ یہی جمے رہتے ہیں اپنے لیے بھی اور کس کی خوشنودی، اللہ ہمیں اللہ کی مولا کی خوشنودی کا سچا طلبگار بنا دے، اس کی خوشنودی کس میں ہے، اس کی اطاعت میں ہے، اس کی نافرمانی کو چھوڑنے میں ہے۔ تو تصوف جو ہے، یہ جو تصفیہ ہے، یہ دل کی صفائی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دل کے اندر جو نفس غلبہ کر کے حاوی ہو جاتا ہے اور ہمیں بچلا دیتا ہے، پھسلا دیتا ہے، اندر ہی اندر ہمیں مغلوب کر دیتا ہے، کیا جی اب زمانہ ذرا کچھ اور طرح کا ہے نا جی، ٹھیک ہے شریعت پر چلنا چاہیے، سنت پر چلنا چاہیے، لیکن کیا کریں مجبوری بھی تو ہے نا، یہ ہمارا نفس کو کالا غلبہ ہے، لیکن یہ اللہ والوں نے ایسی صلاحیت حاصل کر لی، دل میں یہ صفائی آ گئی، یہ ہے صوفی۔ اب صوفی کا لفظ بھی آج کل چھوٹی داڑھی صوفی صاحب ہم نے کہنا شروع کر دیا، اس کے کرتوت دیکھے صوفی ایسے ہوتے ہیں، صوفی وہ ہے جس کے دل کے اندر نفسانیت مغلوب ہو گئی، نفس کی منفی قوت دب گئی، اس کے اندر صلاحیت آ گئی کہ اپنے نفس کو دبا کر کس پر چلتا ہے؟ اللہ کی خوشنودی والے اعمال پر. وہ شریعت ہے, یہ ہٹتے نہیں ہیں. خود بھی, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے, دوسروں کی تربیت فرماتے ہیں. یہ تزکیہ بھی یہی ہے کہ نفس کے منفی جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت حاصل کرنا, دل کے اندر جو میل کچال آ جاتی ہے, فضاؤں سے متاثر ہو جاتی ہے. آج تک یہی ہو رہا ہے, یہ مادیت کا زمانہ ہے جی. اس وقت مادیت نے ہمارے دل و دماغ پر اتنا قبضہ کر لیا ہے کہ ہم اسی فکر کے اندر دن رات گزار رہے ہیں کہ یہ کھائیں, یہ پئیں, یہ پہنیں, یہ منصب حاصل کریں, فلاں جگہ شادی کریں, ایسا ہمارا مکان ہو, ایسی ہماری سواری ہو. ارے دیکھیں, مادی لذتوں سے آشنا ہے, روحانی لذتوں سے نہ آشنا ہے. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں روحانی لذتوں سے بھی آشنا فرما دے. ایک جو ہمیں یہ ہمارا نفس پھونکتا ہے اور شیطان جو اندر ڈالتا ہے ہمارے, جو ہے نا کہ کیا کہ اگر صحیح دین کو اختیار کریں گے تو ہماری پھکی پھکی زندگی ہوگی. نعوذ باللہ, اللہ پاک کو ماسا کو دشمنی ہے, ہماری مزے چھیننا چاہتے ہیں. دین بدمزہ زندگی کا نام نہیں ہے, دین پر لطف لذیذ ترین زندگی کا نام ہے. لیکن یہ معاشیتوں کی نافرمانوں کی لذتیں ہیں, یہ ان کے اندر کشش ہے, اس لذت کے مقابلے میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن ہم کیوں نہیں چکرے, ہم نے چکھا نہیں, ہم اسے پتہ ہی نہیں ہمیں, کیونکہ وہ حادثہ جو ہے دل کے اندر اس کو چکھے وہ مغلوب ہوا ہوا ہے. تو اس لیے یہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑ کر ان سے لینے کی چیز یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایسی شفافت آئے, لطافت آئے, پاکیزگی آئے, اس کا وہ شعور بیدار ہو, یہ حقیقی لذت کو چکھے تو زندگی پر لطف ہے. بلکہ اس دنیا کی مادی لذتوں سے صحیح لطف یہ اللہ والے اٹھا رہے ہیں, دنیا دار بھی اٹھا رہے ہیں. دیکھیے فرمایا گیا جس کا مفہوم ہے کہ جو نظر اللہ کی حرام کی چیز کو دیکھنے سے رک جائے. اب آدمی کیوں دیکھتا ہے حرام چیزوں کو؟ مزہ آتا ہے نا, حقیقی بات پر رہا ہوں, مزہ آتا ہے نا. آج بد نظری کیوں ہو رہی ہے؟ مزہ آتا ہے نا, یہ نفسانی مزہ ہے. اور یہاں سے بتایا گیا ہے کہ جو نظر جو ہے اللہ کے لیے, اللہ کے در سے, اللہ کی حرام کی چیز کو دیکھنے رک جائے, اس کو اللہ ایسی ایمان کی حلاوت مٹھاس عطا فرماتے ہیں جس کی لذت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. تو جو مزہ نہ دیکھنے میں ہے دیکھنے میں ہو ہی سکتا, لیکن ہم نے چکھا نہیں, ہم نے چکھا نہیں. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دل کے اندر کی حادثے کو بیدار فرما دے. تو بھائی یہ ذکر جس کے لیے آپ لوگ بھی آئے ہیں, یہاں یہاں ہوتا رہتا ہے, پہلے بھی اور بھی اللہ والوں کے پاس جاتا ہوتا ہے, اس سے مقصود یہ ہے دل کے اندر ایسی شفافت, ایسی پاکیزگی اور ایسی قوت کا حاصل کرنا ہے کہ جو ان مادی لذتوں سے کئی گنا جو اصلی لذت ہے اس تک ہمیں پہنچا دے, تاکہ اللہ کی ہر اطاعت شریعت ہے محبوب ہو جائے, مرغوب ہو جائے, جی چاہے ہر نافرمانی اس سے گھن آئے, کراہیت کو جب گندگی سے غلاظت سے آئے. اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. یہ ذکر اس لیے ہے کہ مذکور جس کو یاد کر رہے ہیں اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی اس کی ہر اطاعت پر ڈالے, ہر نافرمانی سے روک دے, حرام سے روک دے. یہ ہے ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی, ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے. یہ نقشبند, یہ چشتیہ, یہ سہروردیہ, یہ قادریہ, یہ علاج کے طریقے ہیں. جس طریقے سے جسمانی امراض کے طریقے ہیں یہ روحانی امراض کے علاج کے طریقے ہیں. مقصود سب کا ایک ہے کہ دل صحت مند قوی توانا ہر اطاعت پر ڈالنے والا نافرمانی سے روکنے والا بن جائے. ایک طریقہ یہ بھی ہے, اس کا مستقل حکم بھی ہے, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآثَارِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر, یعنی چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو, یعنی کثرت سے یاد کرو اور غافلین میں سنا. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک علاج قرآن یہ بھی بتا رہا ہے. یہ ذرا غور سے لفظ سنے میرا, یہی نہیں کہہ رہا میں, یہ بھی بتا رہا ہے. ایک آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی جس جگہ ہے کہتا ہے یہی ہے باقی سب کی نفی, نفی نہیں کرتے, یہ بھی. اب چونکہ ہم نے طریقہ یہ سیکھا, اسی کی تلقین کریں گے کہ یہ بھی ہے کہ اس دل میں چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. کیونکہ اللہ فرمائے فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم یاد کریں گے اللہ کے نام سے, کیونکہ دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا, کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ. یعنی یہ صلاحیت جو ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر آ جائے, نفس کے خلاف, شیطان کے خلاف, ماحول کی گدی فضاؤں کے خلاف کو قوت و حکمت, اس کے لیے کیا کہا ہے کہ تنہائی مشکل. یہاں ہم ترغیب بھی جمع ہوئے ہیں یہ تعلیم کے لیے, لیکن اصل ہمارا ذکر کیا ہوگا, ہمارا تنہائی کے اندر. یہ تصور کا ذکر ہے اللہ کے نام کے ساتھ, فتبارک اسم ربی کا فرمایا جا رہا ہے کہ رب کا یہ نام کیا ہے, بڑا متبرک ہے, اس میں تبرک ہے. وہ تبرک کیا ہے کہ دل کے اندر اللہ پاک کی اطاعت آسان ہوتی چلی جائے اور نافرمانی کو چھوڑنے کی ہمت بڑھتی چلی جائے. تو یہ تصور کا ذکر ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر دل آنکھیں بند کر کے دل کا تصور ہے. ابھی ہم یہاں مشق کریں گے, لیکن ہم نے اس کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنا ہے. کچھ وقت نکال کے بیٹھ کے اس کی مشق کریں کہ دل پر لفظ لکھیں اللہ, خوشنما حروف جس کو جو اچھا لگے, جو رنگ اچھا لگے, اور پھر دل کے اندر تصور سے تکرار اللہ. یہ محبت و شوق سے تکرار کرنی, اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسا سما جائے کہ تنہائی میں بھی ہر اطاعت پر ڈالے ہر نافرمانی سے. تو اللہ سے مانگے, جس سے مقصود ہے دل میں شفافت, لطافت, پاکیزگی, قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ دیکھیں کیا اللہ, جو رنگ جس کو اچھا لگے, اور تصور سے دل میں تکرار کریں اللہ. تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں. עוד לא עשית ככה.
بھائی فیصل صاحب کے بچوں کو اللہ دین کا داعی بنا، ہدایت کا امام بنا، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری آج کی مجلس کو یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ بری موت سے برے انجام سے محفوظ فرما، یا اللہ حسن خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ حسن خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی حضرت سے بہت محبت رکھتے تھے، بڑے تعلق رکھتے تھے، اکثر پوچھا کرتے تھے مجھ سے، یا اللہ یہ ہمارا تعلق حضرت کی وجہ سے ان سے قائم ہوا، یا اللہ اس تعلق اور محبت کو اپنی رضا میں قبول فرما، یا اللہ اپنی رضا میں قبول فرما، یا اللہ یہ سارا سلسلہ بہت مبارک ہے، یا اللہ ان بزرگوں کے ساتھ انہیں محنت کی فرمایا ہے، یا اللہ دنیا آخرت میں ان کے ساتھ ہمیں جمع فرما، یا اللہ جیسے دنیا میں تو ان کے ساتھ جوڑا ہے، یا اللہ مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما، یا اللہ 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 اس مجلس میں سارے ہم تزکیہ کی نیت سے آئے ہیں، تزکیہ کی نیت سے آئے ہیں، یا اللہ اس بابرکت مجلس میں سب کو تزکیہ بھی اور تصفیہ دونوں نعمت نصیب فرما، یا اللہ دونوں نعمت نصیب فرما، یا اللہ دونوں نعمت نصیب فرما، جب تک زندگی ہے یا اللہ ایمان اسلام کو زندہ رکھ، دنیا سے جاتے وقت اللہ ایمان نصیب فرما، اللہ ایمان نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتہ اللہ. Thank you.